الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کچھ مختلف سی باتیں ہیں اور متفرق باتیں ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہم لوگ جو جاتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہم جو دین کی بات سنیں ان پر ہم عمل کریں. بہت سی باتیں وہاں سیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر اس چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، دوسرے لوگوں تک وہ باتیں پہنچتی ہیں، پھر تیسرا چراغ جلتا ہے، اسی طریقے سے وہ جلتا رہتا ہے اور لوگوں تک اس کی روشنی پہنچتی رہتی ہے. یقیناً سبھی لوگ اللہ کے یہاں معذور ہوں گے اور سب کو انشاءاللہ اجر ملے گا. دین کی بات جس حد تک انسان کو معلوم ہو، کم از کم اس حد تک دوسرے کو پہنچا دینا چاہیے کہ یہ بھی طریقہ تبلیغ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. البتہ جتنی بات صحیح معلوم ہو اس حد تک کم از کم آگے پہنچا دے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو بلا وجہ اپنی طرف سے کسی بات کو ایسا کہنا کہ بھئی قرآن میں یوں آیا ہے یا حدیث میں یوں آیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے یا نہیں، حدیث میں ایسا ہے یا نہیں، لیکن اپنی طرف سے صرف اپنی قابلیت یا بڑائی بتلانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں جو قرآن مجید میں یوں آیا اور حدیث میں یوں آیا، تو اس طرح کی گفتگو کرنا اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی راحت رسانی کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. اب آپ اس کا نام چاہے ادب رکھ لیں، چاہے تعظیم رکھ لیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ راحت رسانی. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو یقیناً اصل تعظیم اور اصل ادب یہ ہے کہ آدمی جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہو وہ کام کرے، جس سے اسے راحت ملتی ہو وہ کام کرے. اپنی طرف سے خود بخود سوچ لینا کہ بھئی اس کام کو کرنے سے جو ہے یہ ادب زیادہ ہے، اس میں عظمت زیادہ ہے، تو ایسا مناسب نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیمن کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب وہ آئیں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں. تو آپ چونکہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے اس لیے صحابہ کرام بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب یہاں اصل ادب اور عظمت تو یہ تھی کہ کھڑے ہو جاتے، ان کا دل بھی ضرور چاہتا ہوگا، لیکن راحت کس میں تھی؟ راحت اس میں تھی کہ نہ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی. تو اصل مقصد دوسرے کے ادب اور تعظیم سے یہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچے. ہم ادب اور تعظیم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب تیزی میں جا رہے ہیں اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جا کے اب زبردستی پکڑ کے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں. پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا کام ہے، تیزی سے جا رہا ہے، ہاتھ میں کتاب بھی پکڑی ہوئی ہے، لیکن ہم سے ہاتھ ملانا ضروری ہے جناب، مسافر کے لیے کھڑے. تو یہ ادب نہیں ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو تکلیف پہنچانے والا عمل. راحت یہ ہے کہ ان کی راحت کا خیال رکھیں. اگر کوئی شخص تیزی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ بھی کوئی وجہ ہوگی, کوئی کام ہوگا, تو کم از کم اس وقت تک تو آپ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں ملنے کا, بعد میں کوئی اور وقت اس کے لیے رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے, اس لیے صحابہ کرام بھی تعظیم کے لیے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. البتہ جب مجلس برخاست ہوتی تھی تو چونکہ مجلس برخاست ہو گئی اس لیے سب نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو جاتے تھے. پھر ساتھ ہی نکلے اور کوئی اپنے گھر ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, جس نے جہاں جانا ہوتا تھا وہ اپنے اپنے گھر رخصت ہو جاتا تھا. تو یہ ایک ادب ہے کہ آدمی اصل میں دوسرے کی راحت کا خیال رکھے. اور بعض باتیں قاعدے قرینے کی ہوتی ہیں, ان کو کہا جائے تو لوگ برا مان جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے زمانے میں ہاتھ سے پنکھے جلا کرتے تھے, تو دو قسم کے ہوتے تھے, ایک تو ہاتھ سے پنکھا جلنا زور زور سے جلا کرتے تھے, اور ایک باقاعدہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑی سی بوری بانس میں باندھ لی اور پھر ایک صاحب کھڑے ہو کے, یعنی کچھ لوگ اگر نیچے لیٹے ہوئے ہیں بچے وغیرہ لیٹ گئے تو اس زمانے میں بجلی کے پنکھے نہیں ہوتے تھے, تو اس کو کھینچا کرتے تھے اپنی طرف, تو اس سے ہوا اچھی خاصی نیچے لوگوں کو ملتی تھی پہنچتی تھی. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ پنکھا کوئی آدمی وہ ہاتھ سے کھینچ رہا ہے یا ہاتھ سے جھل رہا ہے, اب کوئی سامنے سے آدمی آ رہا تو ذرا رک جائے, روک لے اپنے ہاتھ کو. لیکن نہیں, چونکہ وہ تو پنکھا جھل رہا ہے اس لیے رک ہی نہیں رہا اس کا ہاتھ. فرمایا کہ بھائی یہ کیا ادب ہے, یہ کیا تعظیم. یہ تو پھر ایسا ہو گیا کہ وہ الیکٹرانک پنکھا ہو گیا کہ جب تک پنکھا نہیں, اس کو بٹن بند نہیں کریں گے, بجلی بند نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے خود بخود. تو بھائی تمہارا اپنا ہاتھ ہے, جب جی چاہے روک لیا, جب جی چاہے شروع کر دو, اس میں کون سی ایسی بات. لیکن وہ اس وقت اس زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ روکتے ہی نہیں تھے, اب سامنے سے آدمی آ رہا اس کے جائے منہ پہ لگے یا ناک پہ لگے لیکن اس نے پنکھا جلنا. تو بعض لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں جس سے بجائے راحت کے تکلیف پہنچتی ہے. تو اس لیے اصل ادب یہ ہے کسی کی عظمت کا کہ اس کو ایسا کام کیا جائے جس سے اس سے راحت پہنچے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اس قسم کے روک ٹوک کرتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا مزاج تو بالکل انگریزوں جیسا ہے. فرمایا کہ ایک اور الگ غلط بات کہتے ہیں. بھائی قاعدے قرینے کی بات تو ہم کر رہے ہیں اور انگریزوں نے بھی ہم سے سیکھا ہے, نہ کہ ہم نے ان سے سیکھا. تو اس لیے کہنا تو یوں چاہیے کہ بھائی آپ سے ان کا انتظام ہمارے جیسا ہے, ہم اس کو الٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا انتظام جو ہے وہ انگریزوں جیسا ہے. کوئی وقت پہ آ گیا تو کہتا ہے بالکل بھائی انگریز جیسا ٹائم. وہ وقت کی پابندی تو دین سکھاتا ہے, اسلام سکھاتا ہے ہمیں. حضرت فرمایا کہ ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا, غالباً ٹیکسال کہیں جانا تھا اور وہاں پر ایک دورہ تھا, تو وہاں ایک انگریز افسر تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ چلا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کا تعارف بھی کرایا. جب وہ دورہ ختم ہو گیا تو میں نے انگریز افسر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھائی آپ کے اخلاق سے مجھے بہت خوشی ہوئی, آپ کے اخلاق تو بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے مسلمانوں کے ہوتے ہیں. تو ایک اور جو افسر تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے عجیب طرح سے تعریف کی ہے, یعنی انہوں نے اس کو الٹا سمجھا, کہا کہ آپ نے اس کی شکریہ بھی ادا کیا اخلاق کا اور اس کو گھٹا بھی دیا, کیا ہمارے جیسے آپ کے اخلاق. میں نے کہا بھائی اصل حقیقت تو یہی ہے, یہ اخلاق تو اصل میں مسلمانوں کے ہیں. اب اگر انگریز اخلاق برتتا ہے یا کوئی غیر مسلم برتتا ہے تو اصل تو ہماری چیز ہے, یہ ہم سے اس نے سیکھی ہی یہ سب چیزیں. لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت فرمایا کہ بھی بعض اوقات لوگ بد مزاج, بد عقل اور بد فہم ہوتے ہیں. بعض قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جو بالکل عقل سے بودے ہوتے ہیں. فرمایا کہ وہاں کسی جگہ کچھ قوانین کا نفاذ ہوا تو ایک قبرستان میں اس کا وہ قوانین لکھ بھی دیے گئے. ایک صاحب کا انتقال ہوا, جا کر انہوں نے درخواست کی قبر کے لیے, تو انہوں نے کہا بھائی تو تین دن پہلے دینی چاہیے تھی. فرمایا کہ اب ان کو کون بتایا کہ بھائی مرنے سے پہلے کیسے وہ درخواست دے سکتا ہے کہ بھائی تین دن پہلے ہی مر جائے گا. تو اس قسم کے قوانین کا نفاذ, فرمایا کہ یہ بد عقل اور بد فہم لوگ ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو عہدوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ اس کے اہل نہیں ہوتے. لیکن اس سے لوگوں کو راحت نہیں پہنچتی بلکہ تکلیف پہنچتی ہے. تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ آدمی دوسرے کی راحت کا خیال رکھے. اگر دوسرے کی راحت کا خیال رکھیں گے تو بات معقول ہوگی، صحیح طریقے پر انجام پائے گی، لیکن اگر ہم نے دوسرے کی راحت کا انتظام نہیں کیا اور اہتمام نہیں کیا تو یقین اس سے تکلیف پہنچے گی. ہمارے حضرات میں سے بعض اس معاملے میں بہت ہی زیادہ یعنی لوگوں کو روک ٹوک بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ روک ٹوک کرنا اصل میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے ایک صاحب پیر دبا رہے تھے، تو ایک گاؤں کے دیہاتی آدمی تھے دیندار آدمی، تو انہوں نے کہا کہ مولوی جی بڑا جی خوش ہو رہا ہوگا پاؤں دبوا کے، یعنی بالکل بے تکلفانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ مولوی جی بڑا دل خوش ہو رہا ہوگا پاؤں دبوا کے. کہا کہ ہاں جی تو خوش ہو رہا ہے، لیکن اس لیے نہیں خوش ہو رہا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ راحت مل رہی. تو فرمایا کہ بس اب تجھے جائز ہے، تو دبوا سکتا ہے. تو بات ساری فہم کی ہے، اس کو بھی ماشاءاللہ اس بات کا ذوق تھا، سمجھ تھی کہ یہی بات اگر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر پاؤں دبوا رہا ہے تو یہ تو صحیح نہیں، اس میں تکبر ہے، اب دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بھائی پاؤں دبوانے سے راحت مل رہی ہے اور وہ دوسرا بھی اس لیے دبا رہا ہے کہ اسے راحت پہنچے، اب یہ ادب ہے، بہترین بات ہے. اس نے کہا کہ تجھے حق میں تیرے لیے جائز ہے دبوانا. تو یہ ساری باتیں اپنے بزرگوں سے سن کر سمجھ کر انسان کو آتی ہیں، ورنہ بعض اوقات آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا. اور نفس کے جو قید ہیں، مکر ہیں، وہ اتنے ہیں کہ بعض اوقات اہل نظر سے بھی مخفی ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں بھی. جیسے ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو بھائی وہ ہمارے فلاں سراہی سے جو دوسرے حج پہ ہم گئے تھے نا، دوسرے حج پہ جو گئے تھے اس سراہی سے پانی لے کے آنا. تو وہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے اپنے دونوں حج ضائع کر دیے، کیا ضرورت تھی بترانے کی کہ تو نے دو حج کیے ہیں؟ پانی منگوانا اصل مقصد تھا، لیکن یہ جتانا کہ دیکھو اس سراہی سے لانا جو ہم دوسرے حج پہ لے کے حج پہ گئے تھے جب لائے تھے وہ علی، اس کا مطلب ہے کہ پہلا بھی حج کیا ہے پھر دوسرا حج کیا ہے. تو بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے یہ کہہ کے اپنے دونوں حج ضائع کر دیے، کیونکہ یہاں دکھلاوا مقصد ہے کہ میں نے دو حج کیے. تو یہ ایک ایسا قید ہے نفس کا کہ انسان سے بعض اوقات اجل ہو جاتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا، لیکن یہی شیطان اس کو مار دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بعض باتیں انسان سے ان کے اس نفس کی قید سے انسان واقف نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نیک بندے جو گرفت کرتے رہتے ہیں اگر تم ان کی خدمت میں جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری اس بیماری کی اصلاح ہو جائے گی. ایک صاحب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے سما کے بارے میں پوچھا کہ سما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اصل میں پہلے زمانے کا سما اور طرح کا ہوتا تھا، اور آج جو سما ہوتا ہے یہ تو قوالی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں ڈھول بجواجے اور سارنگیاں اور سارے تبلے اور رجانے کیا کچھ، یعنی آلات موسیقی سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں. ورنہ پہلے بعض بزرگوں کی نظر میں اگر سما جائز بھی تھا تو اس کی کچھ شرائط تھی، اور اس میں یہ تبلے اور ڈھول باجے اس قسم کی میوزک والی چیزیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اچھا کلام عمدہ کلام ہوتا تھا، اچھی آواز سے پڑھا جاتا تھا، تو بس یہ اصل سما ہوتا تھا. لیکن اب لوگوں نے اس میں بھی جدت اختیار کر کے گانے بجانے کی شکل اختیار کر لی. بہلا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے سما کے بارے میں پوچھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو علمی جواب دوں گا تو وہ اس کی قابو میں آئے گا نہیں، بات سمجھے گا نہیں، فتویٰ بتاؤں گا تو فتوے کو بھی یہ نہیں سمجھتا. اس لیے فرمایا کہ اسی کے ذوق کے مطابق میں اس سے بات کرتا ہوں. چنانچہ جب اس نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کہ بھائی اس طریق کی جو ہے روح کیا ہے، یعنی جو سما ہے اس کا مقصد کیا، روح کیا ہے اس کی. ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی بھی ایک روح ہے، روزہ رکھنے کی بھی ایک روح ہے، حج کرنے کی بھی ایک روح ہے، زکات جو ہم دیتے ہیں اس کی بھی ایک روح ہے. تو اسی طریقے سے جو سما ہے اس کی روح کیا ہے. کہا کہ جس کی روح ہے مجاہدہ. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجاہدے کی حقیقت کیا ہے. کہا مجاہدے کی حقیقت یہ ہے نفس کی مخالفت کرنا. یہ مجاہدہ اس بات کا ہوتا ہے کہ نفس ہمارا جس چیز کو چاہ رہا ہے ہم اس کی مخالفت کریں، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ اچھے بتاؤ کہ یہ سما سننے کو تیرا جی چاہتا ہے. کہا کہ ہاں چاہتا ہے. کہا جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن ہم نفس کی مخالفت کرتے ہیں تو موافقت کرتا ہے. یعنی اس سے پوچھا کہ بھائی جب حقیقت یہ ہے کہ نفس کی مخالفت تو یہ بتا تیرا جی چاہتا ہے سننے کو؟ کہا جی چاہتا ہے. کہا بس بات یہ کہ جی تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن ہم نفس کی مخالفت کرتے ہیں, تو نفس کی موافقت کر رہا ہے, تو یہ بتا کہ مجاہدہ تو کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں؟ بس جی تو میرا بھی چاہ رہا ہے لیکن میں نے سمجھا کہ چونکہ شریعت کے خلاف ہے لہذا میں نہیں سن رہا. تو مجاہدہ تو اس میں ہے کہ شریعت کی بات مان لی اپنا دل توڑ دیا, یہ مجاہدہ ہے. فرمایا کہ درویش تو ہوا کہ میں ہوا, صوفی تو ہے کہ میں ہوں. اب اس کی بات سمجھ میں آئی, کہنے لگا کہ بھائی اب تک تو سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن آج سمجھ میں آ گئی, اور اس نے توبہ کر لی, آئندہ نہیں سنو. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایسی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں جو برسہ برس سے آدمی کے دل میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال اصل مقصد اس میں راحت رسانی ہونا چاہیے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ گرمی کے زمانے میں, دھوپ کا زمانہ تھا, آپ تشریف لے جا رہے تھے, ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے تیزی سے اور آ کے جلدی سے جوتے چھیننے چاہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی نہیں رہنے تو, جوتے میں خود اٹھا لوں گا. اب اسی اس میں بس وہ کھینچ رہا ہے, وہ روک رہے ہیں. فرمایا وہ پھر جلدی سے اس نے چھینے کسی طریقے سے, چھین کے لے جا کے رکھ دیے. کہا کہ بھائی یہ کیا ادب ہے, اس میں تو تو نے پانچ منٹ مجھے دھوپ میں کھڑا رکھ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے, یہ کوئی عظمت نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اصل عظمت اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کی راحت رسانی کا خیال رکھیں, بد فہم نہ ہو. بعض اوقات لوگ بد فہم ہوتے ہیں, انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. ایک جاہل امام کسی جگہ پر پہنچا امامت کے لیے, وہاں آ گیا دوسرے دن جنازہ, اور کہا کہ جی امام صاحب جنازہ پڑھا دو. اس نے کہا کہ بھائی وہ نماز دعائے جنازہ میں مجھے تھوڑا سا کچھ شبہ ہے, تو میں پہلے اس کو ٹھیک کر لوں پھر پڑھاتا ہوں. تو کہا اچھی بات ہے, وہ چلا گیا. انہوں نے کسی اور کا عالم کو پکڑا اور کہا کہ جنازہ پڑھا. انہوں نے جنازہ پڑھایا اور پڑھا کے دفنا دیا. اب دوسرے دن یہ صاحب آئے اور دعا وغیرہ اپنی ٹھیک کر کے کہا کہ لاؤ بھائی جنازہ لاؤ, تم نے کہا تھا نا لاؤ لے آؤ پڑھا دیتا ہوں. تو اس قسم کی بدعقلی اور بد فہمی جو ہوتی ہے وہ راحت کا سبب نہیں بنتی بلکہ تکلیف کا ذریعہ بنتی. تو آدمی کو ذرا اس معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بد فہمی کی وجہ سے, بدعقلی کی بنا پر دوسرے کے لیے راحت کا سامان کر رہے ہیں یا نقصان, اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے اس کا اہتمام کے ساتھ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے, تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. نماز ایسی جگہ پڑھنے کھڑے ہو گئے جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے, جگہ ہے آگے لیکن نہیں, دروازے میں کھڑے ہو گئے. اب یقیناً گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوگی, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یقیناً اس میں گناہ اس کا ہوگا جو دروازے میں کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, ورنہ آدمی کو چاہیے ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں سے گزرنے والے نہ گزریں, کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہو جائے, آڑ میں کھڑا ہو جائے, دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ گزرنے والے گزر جائیں. پوری مسجد خالی ہوتی ہے لیکن پچھلی صف میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. اب آگے سے گزرنے والا کیسے گزرے؟ کچھ لوگ آگے کھڑے ہو گئے پانچ سات صفوں میں, اور کچھ جو جہاں سے گزرتے ہیں لوگ وہاں کھڑا ہو گیا. اب بیچارہ گزرنے والا کھڑا ہوا ہے, اگر اس کو کہہ دو تھوڑا سا آگے ہو جائے تو آگے نہیں ہوتا. بعض لوگ تو بڑے غصے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کیسے. تو بہرحال بات یہ ہے عزیز و اشما, اس میں دین اصل میں راحت پہنچانے کا نام ہے, اور یہ سب کے ساتھ معاملہ یہی ہے. بیوی کی راحت کا بھی خیال رکھیں, والدین کی راحت کا بھی خیال رکھیں, بہن بھائیوں کی راحت کا بھی خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقارب کی راحت کا بھی خیال رکھیں. بعض اوقات بعض لوگ بالکل عقل سے پیدل ہوتے ہیں, رات کو ایک بجے دو بجے فون کر رہے ہیں, اگلا سویا ہوا ہے اور وہ اس کو فون کر رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, وہ جی مجھے پتا چلا تھا فلاں کا انتقال ہوا, تمہیں پتا چلا اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا وہ. ابھی ایک بجے دو بجے بتا رہے ہیں, بھائی یہ بات تم صبح بھی بتا سکتے ہو, اب اس بیچارے کی نیند خراب کر دی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان کر رہے ہیں یا راحت کا سامان کر رہے ہیں. الدین کلہ ادب, اور دین سارا کا سارا ادب ہے. ادب اور احترام, اس کا کیا طریقہ ہے, کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, وہ ہمیں اپنے بزرگوں کی صحبتوں میں رہ کر حاصل ہوگا. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں جا کر ان سے دین سیکھنا چاہیے. اور اگر آدمی میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ میں کچھ پوچھ سکوں تو کم از کم چپ کر کے بیٹھ جائے. اللہ نے بعض لوگوں کی صحبت میں ہی یہ طاقت رکھی ہے کہ چاہے زبان سے وہ کچھ بھی نہ کہیں لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے بھی اصلاح ہوتی رہتی, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی. بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی, ان کے وجود میں برکت ہوتی. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے کسی معاملے کے اندر عام طور پہ، لیکن اللہ نے ان کے وجود میں برکت رکھی تھی کہ جو لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے بہت زیادہ حضرت کیا روک ٹوک بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آنے جانے میں لوگوں کے لیے ایسی خیر و برکت رکھی تھی کہ ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوئے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے وجود کی برکتوں سے مالا مال ہو گئے۔ تو اس لیے کسی نیک آدمی کی صحبت میں رہنے سے اس کے قلب کی تاثیر کا اس کے قلب کی جو تاثیر ہے وہ دوسرے قلب میں منتقل ہوتی، اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ فائدہ پہنچے، فائدہ اپنے آپ کو پہنچائے۔ ایک صاحب راجستھان میں رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن دعا میں مزہ ہی نہیں آتا۔ فرمایا کہ بھائی مزہ اس لیے نہیں آتا کہ تیرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نے اللہ سے پیسے مانگے تو چھنا چھن برسنے شروع ہو جائیں، اور دعا مانگی پیسے برسے نہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، تو دل میں یہ سوچ لیتے ہو کہ بھائی دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی لہذا مانگنے کا کیا فائدہ۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ بھی بد فہمی ہے، ارے دعا مانگتے وقت دل میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی قبول کریں یا بعد میں قبول کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کے نتیجے میں وہ پیسے تو نہیں دیے لیکن دو رکعت نفل پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ کیا معمولی دولت ہے؟ بہت بڑی نعمت۔ اور اس کو اس طرح مثال سے سمجھایا کہ اگر آپ کسی کے پاس گئے، آپ نے کہا بھی 5 روپے دے دیں، اس نے 5 روپے نہیں دی لیکن ایک سونے کی اشرفی دے دی، اب آپ اپنا دل خراب کر رہے ہو کہ جی میں نے 5 روپے مانگے تھے تو اشرفی دے دی، کہ یہ تمہاری بیوقوفی ہے، اس نے تو 5 روپے سے بہتر افضل اعلیٰ چیز تمہیں دے دی ہے لیکن تم اپنی بیوقوفی سے سمجھ نہیں رہے۔ اسی طریقے سے اگر تم نے کچھ پیسے مانگے لیکن اللہ نے اس سے بڑھ کر تمہیں 2 رکعت نماز کی توفیق دے دی، کسی خیر کے کام کی توفیق دے دی، تو یہ اس سے بڑھ کر تمہیں توفیق مل گئی ہے اس دعا کے نتیجے میں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ ملے ہی نہیں۔ فرمایا کہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب کس طریقے سے وہ قبول ہوتی ہے، کب قبول ہوتی ہے، اس وہی چیز مل جاتی ہے، اس سے اعلیٰ اور افضل مل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ اپنا کام ہمیں کرنا ہے اور وہ ہے دعا مانگنا، ہم دعا مانگنی نہ چھوڑیں۔ فقیر کو آپ دیکھیں، ہر آدمی تو اس کو نہیں دیتا لیکن مانگتا وہ ہر ایک سے، ہر ایک کے پاس لپٹ چپٹ کے مانگے گا پورے خوشو خضو سے، پورے اخلاص کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے آدمی کتنے اس کو ڈانٹے ڈپٹے کچھ بھی کرے، لیکن یہ کہ کچھ دے بھی دیتے۔ تو اسی طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، تو کم از کم ہم ایسے اس بھکاری جیسے تو بن جائیں کہ جو اپنا کام نہیں چھوڑتا، کہیں سے مل جاتا ہے کہیں سے نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العزت تو دینے ہی والے ہیں، وہ تو دے کے ہی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے پاس دینے کے لیے ہے بھی بہت کچھ، کمی نہیں آتی اس کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت اگر ساری مخلوق کو اتنا کچھ عطا فرما دیں کہ جو ان سے سنبھل بھی نہ سکے تب بھی اللہ کے یہاں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر سے اگر کوئی آدمی سوئی ڈبوئے پانی میں، اس کو جو پانی کا ایک قطرہ لگ جاتا ہے، اس سمندر کا پانی کا جو قطرہ کیا حقیقت سمندر کے مقابلے میں، لیکن اللہ کے خزانے تو اس قدر وسیع ہیں کہ یہ مثال دینا بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک بوند سمندر کے پانی سے کم ہوتی۔ تو اللہ کے پاس تو اتنے خزانے، لیکن مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ مانگے، اپنی دنیا بھی اچھی مانگے، آخرت کے لیے بھی اچھائی کے لیے دعا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ دعائیں کرتا رہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بس اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رائے گا نہیں فرماتے، اور بالفرض جو ہم نے مانگا وہ نہیں بھی ملا، بعض اوقات اس سے بہتر چیز مل جاتی، اور بالفرض اگر یہاں نہیں ملی تو وہ دعا رائے گا نہیں گئی، وہ جو وقت آپ نے صرف کیا دعا مانگنے میں اور جو دعا مانگی، بعض اوقات اس کا بدلہ جب قیامت کے دن ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بدلہ عطا فرمائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں مجھے دیا جا رہا ہے، تو بتائیں گے کہ فلاں فلاں وقت تو نے دعائیں مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، آج ہم اس کے بدلے میں تجھے دے رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سے وہ کہے گا کہ یا اللہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سارا آج ہی کے لیے آپ رکھ لیتے۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس کا یقین نہیں رکھتے، لیکن بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دی وہ حق ہے اور اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نہیں مانگتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم مانگنے والے بنے. دینا اس مالک کا کام ہے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے رہیں، اللہ کا جو کام ہے وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دوسروں کی راحت رسانی کا ذریعہ بنے، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے. بہت اہتمام کرنا چاہیے اس کا، بہت لوگوں کو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعظیم ہم کر رہے ہیں لیکن حقیقت وہ تعظیم نہیں کہلاتی. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی طریقے سے خوب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس بات سے یہ خوش ہوتے ہیں، کس سے ناخوش ہوتے ہیں. اچھی بیوی کا کام یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گھر میں تو وہ اپنے شوہر کیا خیال رکھتی ہے راحت کا، کہ بھئی کس بات سے یہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناخوش ہوتا ہے. تو جو جن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کو وہی کام کرنے چاہیے، اور جن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے اسے بچنا چاہیے. تو گھر خود بخود چلتا رہے گا صحیح صحیح، لیکن اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ ایک دوسرے کی راحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو تکلیفیں ہوں گی، پریشانی آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح حقیقت دین کی جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی عمران، ان کے بیٹے کا آج انتقال ہو گیا، ایک دن ہی کا تھا اس کا انتقال ہوا. بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، اور اس بچے کو ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا بچہ، نابالغ بچہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر یقین کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جیسا کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، اور اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دے. تو جو بچے چھوٹے انتقال کر جاتے ہیں یقین ان پہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے، اس لیے وہ تو بخشے بخشائے ہی ہوتے ہیں، بلکہ والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہمیں اس پر یقین کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے جب تک ہم زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.